بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ نساء کی 75ویں اور 76ویں آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے علی پرہیزگار۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات، معاف کیجیے گا، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات آپ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ پھر آپ سامعین صبح امید پروگرام سماعت فرمائیں گے، جس میں عید الاضحیٰ کی مناسبت سے گفتگو شامل رہے گی۔ پھر پروگرام یادوں کے جھروکے ہوگا اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے اپنے الگ الگ پیغامات میں اسلامی ممالک کے سربراہان کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے باجوڑ میں عنایت قلعہ اور ڈسٹرکٹ خیبر کے علاقے تیرہ میں سیکورٹی فورس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد کمانڈر شفیع سمیت 4 دہشت گرد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ سویڈن کی حکومت نے توہین آمیز اقدام کرتے ہوئے آزادی اظہار رائے کے بہانے قرآن پاک کی توہین کی اجازت دے دی ہے۔ اور فرانس میں پولیس کی جانب سے نوجوان کو گولی مارنے کے بعد ملک بھر میں پرتشدد مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اپنے الگ الگ پیغامات میں اسلامی ممالک کے سربراہان کو عید الاضحیٰ کی آمد پر مبارکباد پیش کی ہے۔ ان کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے اپنے الگ الگ پیغامات میں اسلامی ممالک کے سربراہان کو عید الاضحیٰ کی آمد پر مبارکباد پیش کی اور امید ظاہر کی کہ دنیا کے مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اتحاد میں مزید اضافہ ہوگا، امت اسلامیہ مزید سرفراز ہوگی اور تمام اقوام عالم اسلام کی قیمتی تعلیمات کے سائے میں عزت و کمال کی راہ پر گامزن ہو کر عالمی میدان میں اس دین کی مزید ترقی کے اسباب فراہم کر سکیں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا، عید الاضحیٰ انتہائی مخلصانہ عبادات اور خدا کے احکام کی طرف توجہ کا مظہر ہے اور اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایثار و قربانی کا لمحدار کہا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کے سامنے قربانی دی اور اس الہی امتحان سے فخر کے ساتھ نکلے۔ آج جمعرات 10 ذوالحجہ 1444 ہجری قمری مطابق 29 جون 2023 عیسوی ہے۔ عید الاضحیٰ مسلمانوں کی بڑی عیدوں میں سے ایک ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو زائرین خدا کے گھر کی زیارت کے لیے گئے ہیں، وہ خدا کے حکم کے مطابق اور اس کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں اور اس کی یاد پوری دنیا میں منائی جاتی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ باجوڑ کے علاقے عنایت قلعہ اور ڈسٹرکٹ خیبر کے علاقے تیرہ میں سیکیورٹی فورس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد کمانڈر شفیع سمیت چار دہشت گرد ہلاک اور تین زخمی ہو گئے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس کی بنیاد پر ضلع باجوڑ کے علاقے عنایت قلعہ میں آپریشن کیا، جس کے دوران فائرنگ کے شدید تبادلے میں دہشت گرد کمانڈر شفیع سمیت تین دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ معصوم شہریوں کے قتل میں بھی ملوث تھے۔ علاقے میں پائے جانے والے دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے علاقے میں کلیئرنس آپریشن کی جا رہی ہے۔ دریاسنا سیکیورٹی فورس نے خیبر ڈسٹرکٹ کے عام علاقے تیرہ میں انٹیلیجنس پر آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد ایک دہشت گرد ہلاک اور تین دہشت گرد زخمی ہو گئے۔ ہلاک دہشت گرد سے اسلحہ گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔ سویڈن کی حکومت نے توہین آمیز اقدام کرتے ہوئے آزادی اظہار رائے کے بہانے قرآن پاک کی توہین کی اجازت دے دی ہے۔ سویڈن کی حکومت نے اس ملک کے 37 سالہ شہری کی درخواست پر عید الاضحیٰ کے دن قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کی اجازت دیتے ہوئے اس توہین آمیز فیصلے کا دفاع کیا ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب سویڈن کی حکومت نے اس طرح کے شرمناک عمل کی اجازت دی ہے۔ اس سے قبل سویڈن کی پولیس نے ڈنمارک کے انتہائی دائیں بازو کے نسل پرست سیاست دان اسٹرم کورس کو ترکی کے سفارت خانے کے سامنے قرآن پاک کا نسخہ جلانے کی اجازت دی تھی۔ ترکی کی وزارت خارجہ نے بھی سویڈن میں قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کے عمل کو صریح نفرت انگیز جرم قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ آزادی اظہار رائے کے نام پر مسلمانوں کو نشانہ بنانے اور ہمارے مقدس اقدار کی توہین کرنے والے اس اسلام مخالف فعل کے لیے لائسنس جاری کرنا مکمل طور پر مسترد اور ناقابل قبول ہے۔ یہ نفرت انگیز اقدام یورپ میں اسلاموفوبیا، نسل پرستانہ اور امتیازی تحریکیں جس خطرناک حد تک پہنچ چکی ہیں اس کی ایک اور مثال ہے۔ دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے اس بارے میں کہا ہے کہ بدقسمتی سے بعض یورپی ممالک ماضی کی طرح آزادی اظہار رائے کی حمایت کے جھوٹے دعوے سے انتہا پسند اور بنیاد پرست عناصر کا ساتھ دیتے ہیں۔ فلسطینی مسلمانوں نے عید الاضحیٰ کے موقع پر مسجد الاقصی میں بھرپور انداز میں نماز عید کا انعقاد کیا۔ صفحہ خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مسجد الاقصی میں عید الاضحیٰ کی نماز کا روح پرور اجتماع منعقد ہوا، جس میں 100,000 فلسطینیوں نے شرکت کی، جبکہ القدس محکمہ اوقاف نے بھی کہا ہے کہ 100,000 فلسطینیوں نے مسجد الاقصی میں عید قربان کی نماز ادا کی۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق فلسطینی مسلمانوں کی بڑی تعداد نے بدھ کی صبح مسجد الاقصی میں نماز عید ادا کی۔ غاصب و جابر صہیونی حکومت نے عید قربان کے موقع پر انتہائی سخت حفاظتی اقدامات کیے تھے اور صہیونی فوجیوں کی رکاوٹوں کے باوجود فلسطینیوں نے بڑے پیمانے پر نماز عید میں شرکت کی۔ اس موقع پر صہیونی فوجیوں نے متعدد فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار بھی کر لیا۔ رائے الیوم اخبار نے اپنی ایک رپورٹ میں مغربی ممالک کی جانب سے مغربی ممالک کی جانب سے عرب ممالک کو روس کے خلاف متحد کرنے میں ناکامی کا ذکر کرتے ہوئے خبر دی ہے کہ سعودی عرب نے امریکہ کو ایک نیا دھچکا دے دیا۔ سعودی عرب نے ماسکو کے خلاف بغاوت کی۔ واگنر ملیشیا کے کمانڈر یوگینی پریگوزین کی ناکام کوشش کے بعد سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی روسی صدر ولادیمیر پوتین کو حالیہ کال سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آزادانہ طور پر اپنے اقدامات انجام دیتا ہے۔ سیاسی فیصلے برکس گروپ میں شمولیت کے لیے درخواست دینے کے بعد یہ ریاض کا امریکہ کے خلاف اگلا قدم ہے۔ رائے الیوم کی رپورٹ کے مطابق پوتن کے خلاف ونگر گروپ کے کمانڈر کی بغاوت کے آغاز سے لے کر اس بغاوت کو 24 گھنٹے میں کچلنے تک مغربی ذرائع ابلاغ نے جان بوجھ کر روس میں افراتفری پھیلنے اور روس کے حکمران نظام کی سرنگونی کی باتیں شروع کر دیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ونگر گروپ نے روسی فوج کے جنگی طیاروں کو مار گرایا تھا۔ باغیوں کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ پوتین کو بین الاقوامی میدان میں الگ تھلگ کر کے اقتدار سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات واضح ہوتی گئی کہ ان جنگجوؤں اور ہیلی کاپٹروں کے گرائے جانے کی خبریں روسی عوام کے حوصلے کو متاثر کرنے اور فوج کے حوصلے کو پست کرنے کے لیے پھیلائی گئی تھیں۔ رائے الیوم کے مطابق زیادہ تعجب کچھ عرب ممالک کی طرف سے تھا، کیونکہ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد نے جو 2 ہفتے قبل پوتین کے ساتھ سینٹ پیٹرز برگ کے اقتصادی اجلاس میں شریک ہوئے تھے، روس کی حمایت کا اعلان کیا، جبکہ قطر کے سربراہ نے بھی فون کال کر کے پوتین کی قیادت میں روس کی حمایت پر زور دیا۔ فرانس میں پولیس کی جانب سے نوجوان کو گولی مارنے کے بعد ملک بھر میں پرتشدد مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق پیرس میں فرانسیسی پولیس نے کار میں سوار نوجوان کو سینے میں گولی مار دی، جس سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ مرنے والے 17 سالہ فرانسیسی الجزائری نوجوان کی شناخت نائل کے نام سے ہوئی ہے۔ اس حوالے سے عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ نوجوان کرائے کی گاڑی چلا رہا تھا اور اس کو پولیس نے بلا اشتعال گولی مار دی۔ رپورٹس کے مطابق پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ نوجوان ڈرائیور نے انہیں کچلنے کی کوشش کی، تاہم پولیس کی نوجوان کو گولی مارنے کی ویڈیو سامنے آ گئی، جس سے پولیس کی موقف کی بدلنے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ 2 پولیس اہلکار اسٹیشنری کار کے کنارے کھڑے ہیں، اور اس واقعے کے بعد پورے فرانس میں پرتشدد مظاہرے شروع ہو گئے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام معاف کیجیے گا عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے رہبر انقلاب اسلامی کا پیغام حاجی۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ یا ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے مختلف ملکوں سے مختلف رنگ و نسل و قوم اور زبان کے مسلمان ایک مرکز پر اکٹھے ہوئے ہیں، جسے حجاز مقدس یا مکہ مکرمہ کہتے ہیں۔ جی ہاں، فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے اور اس کی انجام دہی کے لیے سال میں ایک بار ایسا موقع آتا ہے جب دنیا کے گوشہ و کنار سے مختلف رنگ و نسل اور مسلک و مذہب سے تعلق رکھنے والے، فرقے سے تعلق رکھنے والے مسلمان ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں، اور غالباً بلکہ یقیناً حج کے عبادی اور سیاسی عبادت کا یہی سب سے بڑا فلسفہ ہے۔ اور اسی مناسبت سے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے اپنے اس بار کے بھی پیغام حج میں حج کو امت مسلمہ کے اتحاد اور وحدت کا مرکز قرار دیا. اس وقت منا میں تقریباً 18 لاکھ سے زائد حاجی موجود ہیں جو شیطانوں کی علامتوں کو کنکریاں مار رہے ہیں, اور ان شیطانوں کی علامتوں سے اظہار برات اور بیزاری کے ساتھ ساتھ وقت کے شیطانوں سے بھی برات اور بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں. چنانچہ گزشتہ روز میدان عرفات میں بڑی تعداد میں حجاج کرام نے ایک اجتماع کر کے وقت کے طاغوتوں اور وقت کے شیطانوں سے اپنی نفرت اور بیزاری اور برات کا اعلان کیا. اور برات حج کا وہ اہم ترین جز ہے کہ جس کے بغیر حج مکمل ہی نہیں ہو سکتا, اور یہ وجہ ہے کہ ہر طرح کے شیطانوں سے اظہار بیزاری اور برات اور نفرت کرنا حج کا ایک بڑا فرض اور واجب عمل ہے, اور اس کو ہر سال انجام دیا جاتا ہے. میدان عرفات امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کے نعروں سے گزشتہ روز گونجتا رہا. اس موقع پر رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے دنیا کے مختلف ملکوں سے آئے ہوئے حجاج کرام کے نام اپنا اہم پیغام جاری کیا, اور آپ نے سفارش اور نصیحت کی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دشمنوں کی سازشوں سے ہوشیار رہیں, اور حج سے جو دنیاوی اور اخروی توشہ ملتا ہے اسے لے کر جائیں اور اس کی حفاظت کریں, اور جو ماحول معنویت کا یہاں بنتا ہے اس کو اپنی روح جان اور جسم میں پیوست کریں. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, پہلے اسے دیکھتے ہیں, پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے حجاج کرام کے نام اپنے سالانہ پیغام میں حج بیت اللہ الحرام کو انسانی فلاح و بہبود اور اخلاقی اور روحانی اقدار کی سربلندی کے لیے ایک عالمی دعوت قرار دیا ہے. رہبر انقلاب اسلامی کی جانب سے جاری شدہ پیغام حج کا اولین نقطہ یہ ہے کہ حج بیت اللہ الحرام عالم اسلام میں پائے جانے والے قومیتی اور مسلکی تنوع کا آئینہ ہے, جہاں دنیا بھر کی قوموں, نسل اور فرقوں سے تعلق رکھنے والے مسلمان بلا تعصب ایک دوسرے کے شانہ بشانہ فریضہ حج ادا کرتے ہیں. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ حج ایک وحدت آفرین اور روحانیت بخش فریضہ ہے, اور اس دوران فاصلے مٹ جاتے ہیں اور دنیا کے مختلف حصوں سے آنے والے مسلمان یکجاں ہو کر یہ دینی فریضہ انجام دیتے ہیں اور اعتماد, تعاون اور محبت کے جذبے سے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. رہبر انقلاب اسلامی کے پیغام حج کا تیسرا نقطہ روحانی اقدار کے ارتقاء میں حج کے کردار کے بارے میں تھا. حج ایک ایسا دینی فریضہ ہے جس میں انسانوں کی روحانی ضرورتوں کی تکمیل کا پورا خیال رکھا گیا ہے. سفر حج دوسرے سفری پروگراموں کے برخلاف دنیاوی تجملات اور مادی اسلوب سے عاری ہوتا ہے. چوتھا نقطہ جس پر رہبر انقلاب اسلامی کے پیغام میں زور دیا گیا ہے دشمن کی پہچان ہے. حج جہاں اسلامی اتحاد کا عملی نمونہ ہے, وہیں مشرکین سے برات کا میدان بھی ہے. مسلمان حج کے موقع پر مشرکین سے برات کا اعلان کر کے دشمن کی سازشوں کو ناکام بنانے کا عزم ظاہر کرتے ہیں. رہبر انقلاب اسلامی کے پیغام میں آیا ہے کہ وحدت کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کی بنائی ہوئی سازشیں مسلمانوں کے مختلف مسالک اور فرقوں یا قوموں اور نسلوں, لسانی اور ثقافتی فرق کو ایک دوسرے کے مد مقابل لانے میں کامیاب نہ ہو پائیں. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے فرمایا کہ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ عالم اسلام کے سائنسداں اور یونیورسٹیاں ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملائیں, اسلامی مذاہب کے علماء ایک دوسرے کو حسن ظن, رواداری اور انصاف پسندی کے نظر سے دیکھیں اور ایک دوسرے کی باتیں سنیں. ہر ملک اور ہر مذہب کے دانشور عوام کو ایک دوسرے کے مشترکات سے آشنا کریں اور انہیں باہمی زندگی اور اخوت کی ترغیب دلائیں.
چلتے ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر احمد عباس صاحب. السلام علیکم جناب. احمد عباس صاحب, اس سال حج میں آپ دیکھیں کہ ایران بڑے فعال انداز میں شریک ہے, اس کے حاجی 87,000 حاجی, اور جس طریقے سے ایرانی عازمین حج کی وہاں مہمان نوازی کی گئی, پذیرائی کی گئی, ظاہر دنیا نے اس کو دیکھا. اس کے ساتھ ہی جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ فلسطین کے جہادی گروہوں کی بھی وہاں کافی پذیرائی کی گئی اور کھل کے ان کا استقبال کیا گیا. یہ ساری چیزیں وہ تھیں جو اسرائیل کو یا غاصب صہیونی حکومت کو پھوٹی آنکھ بھی نہیں بھائیں. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اس بار کم سے کم رہبر انقلاب اسلامی نے جو اپنے پیغام حج میں فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان تعاون، جذبہ ایثار، فداکاری اور محبت کا یہ مرکز ہے، تو اس کا کچھ جلوہ نظر آیا اس پیغام کے اس جملے کے تناظر میں؟
بے شک، دیکھیے رہبر انقلاب اسلامی کا جہاں تک پیغام حج ہے، یہ ہمیشہ اس پہ تاکید رہی ہے عالم اسلام کے اتحاد پر اور اتحاد بین المسلمین پر. اتحاد نہ ہونے کے نقصانات کیا ہیں اس کا بھی آپ ذکر کرتے آئے ہیں لمبے عرصے سے، اور اتحاد ہو جانے کی صورت میں کیسے بڑے فائدے حاصل کیا جا سکتے ہیں ہر ملک کی سطح پر اور مسلم امہ کی سطح پر. اب یہ اس کی کوشش بہت برسوں سے اور بلکہ عشروں سے اسلامی جمہوریہ کی طرف سے جاری ہے، اور ایران نے اس کے لیے بڑی قربانیاں بھی دی ہیں. ہمیں اس وقت جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ لگ رہا ہے کہ اس میں کامیابی حاصل ہو رہی ہے، اور اتحاد کی جو کوششیں تھیں اور جو اتحاد کا کافی مشکل ہدف جو نظر آ رہا تھا، ایسا لگتا ہے کہ وہ ہدف پورا ہو رہا ہے. ہمیں فلسطین کے اندر یہ اس کے ثمرات نظر آ رہے ہیں، اس وقت عالم اسلام کی سطح پر اس کے ثمرات نظر آ رہے ہیں، اور حج میں ظاہر ہے کہ سعودی عرب میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی حد تک ماحول بدلا ہوا ہے. حماس کا آپ نے ذکر کیا، حماس فلسطینی تنظیم ہے، حماس کے بہت سارے رہنما سعودی عرب میں برسوں جیل میں ڈالے جا چکے ہیں، اور اس وجہ سے حماس سے کافی کشیدگی رہی ہے سعودی عرب کی. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب حماس کے سلسلے میں، اسماعیل ہنیہ کے سلسلے میں خاص طور پہ بہت بڑا بالکل الگ انداز ہو گیا ہے سعودی قیادت کا، وہاں کے الگ الگ حلقوں کا، اور خود سعودی میڈیا کا. سعودی میڈیا اس سلسلے میں اس سے البتہ اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ اس وقت اقتدار اور اقتدار کے حلقوں کی پالیسیاں کیا ہیں. تو یہ چیز جو نظر آ رہی ہے یہ تو ایک طرف ہے، اس کے اثرات بڑے دور رس ہیں اور اس کے نتائج بڑے دور رس ہیں. اور اس وقت بھی، موجودہ دور میں بھی، آپ دیکھیے کہ اسرائیل میں یعنی جو نیتن یاہو کے قریبی افراد ہیں ان میں تو ماتم مچا ہوا ہے کہ یہ کیا، کس کی تیاری اسرائیل نے کی تھی اور ہو کیا گیا. یہی امریکہ کے ساتھ ہے، یہی استعماری طاقتوں کے سلسلے میں بھی یہی ہے. ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت عالم اسلام اگر متحد ہوتا ہے تو ایک الگ ہی طاقت، ایک الگ ہی صورتحال سامنے آئے گی، اور عالم اسلام اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا. اور اتنی توانائی اس کے پاس موجود ہے کہ آج کے نئے حالات میں جب دنیا میں نیا نظام بننے جا رہا ہے، نئی صورتحال ہے، تو اسلامی امت اور امت اسلامیہ ایک اچھی پوزیشن حاصل کر سکتی ہے، جس پہ رہبر انقلاب اسلامی کی طرف سے بار بار تاکید ہوتی رہی ہے جی. اور اس پیغام میں بھی اس پہ تاکید تھی.
بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے لباس و دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلی مقام آیا. زہ مقدر یہ کہنا آقا، بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں. یہ کہنا آقا، بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں. بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا زہ مقدر.
سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین, اب وقت ہوا ہے پروگرام صبح امید کا, اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے, اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشیات اپنے اختتام کو پہنچے گی. میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے, خدا حافظ, اور سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جس وقت قربانی کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے, اسی وقت صاحب قربانی کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید.
عید مبارک, عید مبارک, سب لوگوں کو ہمارا عید مبارک. عید مبارک, عید مبارک, سب لوگوں کو ہمارا عید مبارک.
سامعین, عربی زبان میں قربانی کو اضحیہ کہتے ہیں, لہذا 10 ذی‌الحجہ کو جس دن قربانی کی جاتی ہے اس کو عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. فقہی اصطلاح میں قربانی اس جانور کو کہتے ہیں جس کو عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کے روز 12ویں یا 13ویں ذی‌الحجہ تک مستحب یا واجب ہونے کے اعتبار سے ذبح یا نہر کرتے ہیں. عید قربان عید بندگی ہے, عید قربان عید اطاعت پروردگار ہے. اس دن کو محترم جاننا اور عمل ابراہیمی کی تاسیس کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس دن ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب تم اولاد جیسی نعمت کو خدا پر قربان کر سکتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی چیز ایسی نہیں جو تمہارے اور قرب الہی کے درمیان حائل ہو سکے. یہ عید ہمیں محبت, بھائی چارے, ایثار, قربانی اور اخوت کا پیغام دیتی ہے. اس مبارک دن میں ہمیں غریب, بے سہارا اور مستحق لوگوں کی بھرپور امداد کرنی چاہیے. مصائب و مشکلات میں گھرے برادران ایمانی, غربا و مساکین اور مستحقین کی حاجت روائی اور ان کی ضرورتوں کو اس دن پورا کر کے ان کے درمیان گوشت تقسیم کر کے ان کے چہروں پر مسکراہٹیں لائی جا سکتی ہیں. یہ عید ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ دوسرے ضرورت مندوں کی خوشیوں پر اپنی خوشیوں کو قربان کرتے ہوئے ان کے لیے کچھ ایسا کیا جائے کہ وہ خوش ہو سکیں اور اپنی خواہشوں پر ضرورت مندوں اور محتاجوں کی خواہشوں کو مقدم کرنا ایک قربانی سے کم نہیں. لیکن یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب انسان اپنے وجود کے جانور کو خرید کر لانے والے جانور سے پہلے قربان کر چکا ہو, نفس کے درندے جانور کو قربان کر دیا ہو. یہی وجہ ہے کہ اگر عید الاضحیٰ اور عید قربان سے قربانی کا تصور اور فلسفہ نکال دیا جائے تو پھر عید الاضحیٰ کا مفہوم بے معنی ہو جائے گا. عید قربان محض ایک رسم نہیں ہے جسے ہر سال منایا جاتا ہو, بلکہ ایسی عید ہے جسے ایک عظیم قربانی کی یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے. اسے عید قرار دینے کا سبب بھی یہی ہے. چنانچہ قربانی کرنا صرف ایک علامتی رسم نہیں ہے, بلکہ اس بات کا اظہار ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مالک کے حضور قربان کر دینے میں کوئی تامل نہیں کیا، اسی طرح ہم بھی ان کے اس عمل کی یاد میں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اپنی خواہشات نفسانی کو قرب الہی تک پہنچنے میں رکاوٹ نہ بننے دیں گے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو ابدیت کی منزلوں میں قدم رکھنے کا حوصلہ دیتا ہے، وہ منزل جس سے بڑھ کر کوئی دوسری منزل نہیں ہے۔ یہ ابدیت ہی کی منزل ہے کہ دنیا کے ہر صاحب کمال نے اپنے کمال کے اظہار کے بعد اپنی ابدیت کا اعلان کر کے یہ واضح کیا ہے کہ ان کمالات کی بنیاد یہی بندگی ہے، ورنہ بندگی سے ہٹ کر دنیا کا کوئی کمال کمال نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا فیصلہ کر دیا اور یہ کام بہت ہی خاموشی کے ساتھ کیا تھا۔ لہذا اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب ہم قربانی کراتے ہیں تو کس قدر اپنے نام و نمود کی فکر رہتی ہے، کس قدر اپنے خواہشات کے غلام رہتے ہیں، کس قدر دل میں یہ جذبہ رہتا ہے کہ ہمارے جانور کی تعریف ہو، لوگ کہیں بھائی کیا بکرا لائے ہو، کیا دمبا ہے، ایسا تو ہم نے اب تک نہیں دیکھا۔ اگر یہ ساری چیزیں ہمارے دل میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جذبہ ابراہیمی سے بہت دور ہیں، اس لیے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو ان کا مطمع نظر صرف اور صرف خوشنودی خدا کا حصول تھا۔ جب خدا کی خوشنودی پیش نظر تھی تو عمل اور اس کا نتیجہ دونوں ہی پروردگار عالم کی طرف سے مورد قبول قرار پایا۔ پروردگار عالم نے اسی لیے اس سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ تم بھی اسی راہ پر چلو جس پر ابراہیم علیہ السلام چلے تھے، تاکہ اپنے خواہشات کے جانوروں کی قربانی کر سکو، اپنی مچلتی تمناؤں کو خدا کے سامنے ذبح کرنے کی طاقت پیدا کر سکو۔ جن چیزوں کو تم چاہتے ہو، جو تمہیں عزیز ہیں، انہیں خدا کے حکم کی خاطر ترک کرنے کا جذبہ پیدا کر سکو۔ عید پر قربانی کرنے کا پیغام یہی ہے کہ یہ قربانی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جسے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور جانوروں کی قربانی سے پہلے ہمیں اپنے نفس کو قربان کرنا ہے، تب جا کر جو جانور ہم قربان کریں گے یقیناً اس پر قربانی کا اطلاق ہوگا، وگرنہ بقول شاعر، ذبح دمبے کو کیا خوش ہوئے قربانی کی، مذبح نفس میں ایک خون کا قطرہ نہ بہا۔ خداوند عالم نے ایک بار پھر ہمیں عید قربان کی سعادت عطا فرمائی۔ جب دنیا بھر کے مسلمان سنت ابراہیمی کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے عید مناتے ہیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اسے دین کی سمجھ اور اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ تہوار اور عید کسی قوم کے لیے جشن اور خوشی کا دن اس لیے ہوتا ہے کہ اس دن ان کی زندگی یا قوم کی تاریخ میں کوئی ایسا دن آیا ہوتا ہے جس کے ساتھ ان کی قوم کا، تاریخ کا اور اللہ کے احسانات کا رشتہ بندھا ہوا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر عیسائی لوگ کرسمس کو عید کے طور پر مناتے ہیں اور اس دن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن تصور کرتے ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر اپنے ماننے والوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے ان کی بخشش اور نجات ہوگی۔ اسی طرح یہودی ان کے عقیدے کے مطابق اس دن عید مناتے ہیں جس دن اللہ نے ان کو فرعون سے نجات دی، دریائے نیل کو پھاڑ دیا۔ ان کی قومی زندگی میں یہ دن اللہ کی بشارت اور اللہ کے انعامات اور اللہ کے احسان کا یادگار دن ہے۔ ہر سال ہمارے درمیان عید قربان کے تاریخی ایام آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، لیکن ہم میں سے آج بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو اس بات کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اس کی حقیقت کو جانیں اور سمجھیں کہ اس میں ایسی کون سی خصوصیتیں پائی جاتی ہیں کہ پروردگار عالم نے اس دن کو قیامت تک کے لیے یادگار قرار دے دیا ہے۔ اس عید کے منانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر قربانی کی وہی روح، اسلام و ایمان کی وہی کیفیت اور خدا کے ساتھ محبت اور وفاداری کی وہی شان پیدا ہو جس کا مظاہرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کیا ہے۔ اگر کوئی انسان محض ایک جانور کے گلے پر چھری پھیرتا ہے اور اس کا دل اس روح سے خالی رہتا ہے جو قربانی میں مطلوب ہے، تو وہ ایک ناحق جاندار کا خون بہاتا ہے۔ دور جاہلیت میں لوگ اپنی قربانیوں کو بتوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے سورہ حج کی 37 آیت میں فرمایا ہے کہ خدا کو تمہارے گوشت اور خون کی ضرورت نہیں ہے، خدا تک ان جانوروں کا گوشت جانے والا ہے اور نہ ہی خون، بلکہ اس کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقویٰ جاتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک داستان۔
سامعین، حاجیوں کا قافلہ بیابان سے گزرتا ہوا ایک خیمے کے قریب پہنچا۔ قافلے والوں نے قریب پہنچ کر اجازت طلب کی تو صحرا میں رہنے والی خاتون نے کہا، خوش آمدید اے خانہ خدا کے زائرو، میرے اونٹ چراگاہ میں گئے، جب واپس آئیں گے تو میں تمہاری مہمان نوازی کروں گی۔ قافلے والے وہاں آرام کرنے لگے۔ خاتون باہر نکلی، اس نے دیکھا کہ اونٹوں کی دیکھ بھال کرنے والا روتا پیٹتا چلا آ رہا ہے۔ اس نے قریب آ کر خاتون کو بتایا، اونٹ جب کنویں کے قریب پہنچے تو وہ ایک دوسرے سے لڑ پڑے، ان کو چھڑاتے ہوئے تمہارا بیٹا کنویں میں گر گیا۔ چرواہے نے آہوزاری کرتے ہوئے مزید کہا، خاتون یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کنواں کتنا گہرا ہے اور اس میں کافی مقدار میں پانی موجود ہے، اس کے اندر گرنے کے بعد کسی کے زندہ رہنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ خاتون فوراً آگے بڑھی تاکہ اونٹوں کی دیکھ بھال کرنے والے کو خاموش کرائے۔ خاتون نے اس سے کہا، اس وقت ہمارے ہاں مہمان آئے ہوئے ہیں، زور زور سے مت چیخو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مہمانوں کے آرام میں خلل پڑے۔ مہمان نوازی تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ ایک دمبا ذبح کیا جائے تاکہ مہمانوں کی خاطر مدارات کی جا سکے۔ جب وہ خاتون خیمے میں آئی تو حاجیوں نے اس سے کہا، ہمیں بہت افسوس ہے کہ ایسے موقع پر ہم آپ کو زحمت دے رہے ہیں، جبکہ اس قسم کا سانحہ آپ کے ساتھ پیش آ چکا ہے۔ خاتون نے کہا، محترم حجاج کرام، میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو اس واقعے کا علم ہو اور آپ لوگ اس سے متاثر ہوں، لیکن اب جبکہ آپ کو اس کا علم ہو ہی چکا ہے تو مجھے اجازت دیجئے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں۔ حاجیوں نے پوچھا، کیوں؟ خاتون نے کہا، اس لیے کہ قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی صبر و استقامت اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ میں چاہتی ہوں کہ اس مصیبت اور آزمائش میں نماز کے ذریعے مدد طلب کروں۔ سامعین، ہم اور آپ بھی قرآن کے ماننے والے ہیں اور قرآن مجید کا نام لیتے ہیں، لیکن اس ایک آیت پر صحرا میں رہنے والی خاتون عمل کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور وہ صبر اور نماز کے ذریعے راضی برضائے الہی ہے۔ بعد میں اس نے پوچھا، تم میں سے کون کون قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے؟ حاجیوں میں سے ایک نے مصیبت کے موقع پر پڑھی جانے والی اس آیت کی تلاوت کی، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ خاتون نے کہا، خداوندہ، اگر اس دنیا میں کوئی شخص ہمیشہ باقی رہ سکتا ہے تو اس کے سب سے زیادہ مستحق تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، انہیں باقی رہنا چاہیے تھا۔ پروردگارا، تو نے قرآن مجید میں صبر کا حکم دیا ہے اور صابر کو جزا دینے کا وعدہ فرمایا ہے، میں اپنے جوان بیٹے پر صبر کرتی ہوں، تو اس کے بدلے مجھے اجر و ثواب عطا فرما اور میرے اس جوان بیٹے کی مغفرت فرما۔ یہ کہنے کے بعد وہ خاتون اپنے کام کاج میں اس طرح مشغول ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
وہ تنہا کون ہے؟
اللہ اللہ۔
بادشاہ وہ کون ہے؟
اللہ اللہ۔
مہربان وہ کون ہے؟
اللہ اللہ۔
کیا اونچی شان ہے؟
اللہ اللہ۔
سب نشان ہے؟
اللہ اللہ۔
سب دلوں کی جان ہے؟
اللہ اللہ۔
یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، تاج شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 8 تیر 10 ذی الحجہ اور 29 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دس ذلحجہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، جسے عید الاضحیٰ اور عید قربان بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن حجاج کرام خدا کی رضا کے لیے قربانی دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خداوند عالم نے حکم دیا تھا کہ وہ اپنے فرزند کو اس کی راہ میں قربان کریں، چنانچہ آپ اپنے معبود کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے لخت جگر کی قربانی پر تیار ہو گئے۔ اس وقت خدا نے ان کی چھری کے نیچے ایک گوسفند قرار دے دیا اور ان سے خطاب فرمایا کہ اے ابراہیم، تم ہمارے امتحان میں کامیاب و سرخرو ہوئے۔ عید الاضحیٰ قربانی، فداکاری و ایثار اور اپنے نفس پر غلبے اور خدا کے حکم کے سامنے جھک جانے کا سبق دیتی ہے، اسی لیے دنیا بھر کے مسلمان اس دن عید مناتے ہیں اور اس سے اخلاص و بندگی کا سبق حاصل کرتے ہیں۔ آٹھ تیر مطابق 29 جون کو ایران میں کیمیاوی اور جراثیمی ہتھیاروں سے مقابلے کا دن منایا جاتا ہے۔ آٹھ تیر کے دن کو سردشت شہر پر کیمیاوی بمباری کی مناسبت سے کیمیاوی اور جراثیمی ہتھیاروں سے مقابلے کا دن قرار دیا گیا ہے۔ سن 1366 ہجری شمسی میں ایران عراق جنگ کے دوران عراقی فوج کو خوزستان اور ایران کے دیگر سرحدی علاقوں سر پل زہاب، کردستان اور قصر شیری میں شکست کا منہ دیکھنا پڑا، تو اس نے زہریلی گیسوں کا استعمال شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں جزائر مجنوع میں ایرانی فوج کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ 1366 ہجری شمسی میں 3 ماہ کی 7 اور 8 تاریخ کو عراق کے بمبار طیاروں نے سردشت شہر کے بھیڑ بھاڑ والے 4 علاقوں میں کیمیاوی بمباری کی اور سردشت شہر اور اس کے اطراف کے علاقوں کو مہلک زہریلی گیسوں کا نشانہ بنایا۔ تیر سن 1366 ہجری شمسی میں سردشت شہر پر ہونے والی بمباری ایرانی فوج اور عام شہریوں کے خلاف ہونے والے عراق کے سنگین جنگی جرائم میں شامل ہے۔ 29 جون سن 1704 عیسوی کو شاعر، ادیب، مورخ اور تذکرہ نگار آزاد بلگرامی ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے علاقے بلگرام میں پیدا ہوئے۔ وہ اردو کے ساتھ ساتھ فارسی اور عربی کے بھی اسکالر تھے۔ ان کا پورا نام میر غلام علی حسین واسطی تھا اور آزاد تخلص کرتے تھے۔ وہ اردو کے ساتھ ساتھ فارسی اور عربی کے بھی اسکالر تھے۔ وہ نوجوانی میں بلگرام سے دہلی چلے گئے اور وہاں 2 سال تک مقیم رہے۔ اس کے بعد آزاد بلگرامی اورنگ آباد دکن چلے گئے اور اپنی وفات تک اسی شہر میں رہے۔ نواب ناصر جنگ اور نظام کی ریاست کے دوسرے رؤسا ان کی عقیدت مند تھے، لیکن انہوں نے دنیاوی نعمتوں سے بچ کر تقویٰ اور غربت کی زندگی کو ترجیح دی۔ نواب ناصر جنگ آزاد بلگرامی کے شاگرد تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے 2 دیوان عربی اور فارسی میں مرتب کیے اور کئی کتابیں تصنیف کی۔ 15 ستمبر 1786 کو اورنگ آباد میں آزاد بلگرامی نے وفات پائی۔ جون سن 1976 عیسوی کو جمہوریہ سیچلس، جو مشرقی افریقہ اور بحر ہند کے درمیان واقع ہے، 115 جزیروں پر مشتمل ہے، آزاد ہوا۔ پرتگالی سامراج کے قبضے کے دوران یعنی 18ویں صدی عیسوی کے اواسط تک اس کے بیشتر جزائر غیر آباد تھے۔ اسی درمیان یہاں فرانسیسیوں کے تسلط کا آغاز ہوا اور 18ویں صدی عیسوی کے اواخر میں انقلاب فرانس کے عروج کے وقت یعنی سن 1814 میں برطانوی فوج نے جمہوریہ سیچلس پر قبضہ کر لیا۔ سن 1960 کے بعد جمہوریہ سیچلس کی تحریک آزادی نے زور پکڑا اور 16 سال کے بعد یہ ملک برطانوی سامراج کے تسلط سے آزاد ہو گیا اور وہاں جمہوری حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ دس ذلحجہ سن 1436 ہجری قمری کو عید الاضحیٰ کے دن تاریخ حج کا دردناک ترین واقعہ رونما ہوا، جب آل سعود حکومت کی نااہلی ہزاروں حجاج بیت اللہ الحرام کی موت کا سبب بنی۔ یہ المناک واقعہ عید الاضحیٰ کے دن صبح تقریباً 9 بجے اس وقت رونما ہوا جب حجاج کرام رمی جمرات کے فریضے میں شرکت کے لیے مکے کی سڑک نمبر 204 سے جمرات کی طرف جا رہے تھے، لیکن دیگر سڑکیں بند ہونے اور حجاج کرام کی تعداد حد سے زیادہ ہونے کی وجہ سے مختلف ممالک کے 7,000 سے زیادہ حجاج جاں بحق ہو گئے۔ آل سعود کی نااہلی کی وجہ سے جاں بحق ہونے والے ان حجاج میں 464 حاجی ایرانی تھے۔ اطلاعات کے مطابق بڑی تعداد میں حجاج کرام اس واقعے میں زخمی بھی ہوئے۔ قابل ذکر ہے کہ 1436 ہجری قمری میں عید الاضحیٰ کے دن ہونے والے اس ہولناک واقعے میں 42 ممالک کے 7,000 سے زیادہ حجاج کرام جاں بحق ہو گئے تھے، اور جاں بحق ہونے والے اکثر حاجیوں کا تعلق ایران، نائجیریا، مالی، مصر، بنگلہ دیش اور انڈونیشیا سے تھا۔ سامنے اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامنے ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين. Thank you.